بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب النفقة على العيال اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی فضیلت. اس سے پہلے ہم نے جو دو باب پڑھے اس میں ایک میں بیان تھا کہ عورت مرد پر عورت کے کیا حقوق ہیں. دوسرا بیان جو ہم نے پڑھا اس میں یہ تھا کہ عورت کے مرد پر کیا حقوق ہیں, یعنی دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں اور اس کو ادا کرنا چاہیے. آج کے اس سبق میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. انسان یہ تصور کرتا ہے کہ مسجد میں دینے پر بڑا ثواب ہے, مدرسے میں دینے پر بڑا ثواب ہے, مسکینوں کو کھلانے پر بڑا ثواب ہے, اور اپنے گھر والوں کے سلسلے میں سوچتا ہے کہ یہ تو گھر والوں کو میں کھلا رہا ہوں اس پہ کیا ثواب ملے گا. حالانکہ ابھی روایت میں آپ پر ہو گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے کچھ مسکین کو دیا, کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور کچھ اور جگہوں پر خرچ کیا, تم نے غلام آزاد کر کے اس کو غلام خرید کر اس کو آزاد کیا اور کچھ مال اپنے گھر والوں پر خرچ کیا, ان تمام میں سب سے افضل وہ ہیں جو گھر والوں پر خرچ کیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں پر خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کریم میں ایک بات ارشاد فرمائی, وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف. مولود له کا معنی ہوتا ہے باپ, یعنی یہ بچہ جس کی طرف منسوب ہے, اور بچہ منسوب ہوتا ہے باپ کی طرف, تو مراد اس سے باپ ہے. فرمایا باپ کے ذمے خرچہ دینا ہے دودھ پلانے والی کا اور اس کے کپڑے کا خرچہ, رزق ہننا یعنی کھانے کا خرچہ, وقسوت ہننا اور کپڑے کا خرچہ, بالمعروف بھلے طریق پر. بھلے طریق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ستائے بغیر, تال متول کیے بغیر, طبیعت کی رعایت کرتے ہوئے اس پر خرچ کرنا ہے. اب اگر وہ ہمارے نکاح میں ہے تو بیوی ہو گئی, اور ویسے بھی بیوی کا خرچہ واجب ہے, خصوصاً جبکہ ہمارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, ہمارے بچے کی تربیت کر رہی ہے, تو اور بھی زیادہ اس کا حق ہم پر واجب ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو طلاق دے دی گئی ہے اور بچہ چھوٹا ہے اور وہ ماں اس کو دودھ پلاتی ہے, تو ایک خرچہ تو عدت کا ہے, عدت کا خرچہ تو 3 مہینے کا ہے. یعنی اگر طلاق دی اور عورت حاملہ نہیں ہے, بغیر حمل کے ہے, تو اس کی عدت 3 مہینے ہے, 3 حیض ہے, اور 3 مہینے تک, 3 حیض تک اس کو خرچہ دینا ہے. اور اگر وہ حاملہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا وہاں تک اس کو خرچہ دینا ہے. اور اب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس بچے کے دودھ پلانے پر اس کا معاوضہ اور اس کا خرچہ بھی دینا ہوگا. اگر بیوی ہے تو دینا ہی ہے, لیکن اگر طلاق ہو گئی ہے اور بچہ اس کے پاس ہے اور وہ دودھ پلا رہی ہے تو اس کا بھی خرچہ دینا ہوگا. یہ عدت کے خرچے کے علاوہ ہوگا, یہ عدت کے خرچے میں داخل نہیں ہوگا. یہ تو وہ خرچہ ہے کہ ہمارے بچے کی وہ کفالت کر رہی ہے, اس کو دودھ پلا رہی ہے, اس کا معاوضہ دینا ہے, اس کا بدلہ دینا ہے. اب اس کا بدلہ کیسے دیں گے؟ فرمایا بھلے طریق پر بالمعروف تالمتول نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، اس کی ضرورت کو سامنے رکھ کر اس کو دیا جائے گا، اور پھر وہ جیسے گھرانے کی ہے اسی کے مطابق اس کا خرچہ متعین کیا جائے گا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری بیوی کا خرچہ ہم پر ہوا اگر وہ نکاح میں ہے تو، اور اگر نکاح میں نہیں ہے اور بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو بھی خرچہ دینا ہے۔ لیکن اس سے یہ ضرور ثابت ہوا کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا چاہیے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں لینفق ذو سعۃ من سعتی، ہر وسعت والا اپنی شان کے مطابق خرچ کرے، یعنی اگر شوہر مالدار ہے تو اب اپنی بیوی پر خرچہ، اگرچہ بیوی غریب گھرانے کی ہے، اس کو یہ کہہ کر حقیر کپڑے نہیں پہنائیں گے کہ تیرے گھر پہ کہاں ایسے کپڑے پہنتی تھی تو، یہ کہہ کر گھٹیا قسم کے کپڑے نہ دے، اپنی شان کے مطابق اس کو کپڑا دے، یعنی خود کی جو حیثیت ہے، خود کی جو پوزیشن ہے، اس کے مطابق اپنی بیوی پر خرچ کرنا چاہیے۔ لینفق ذو سعۃ من سعتی، آگے ایک عجیب نسخہ قرآن کریم بتا رہا ہے ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ۔ اس سے پہلے ایک آیت اور ملا لو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنقا، عجیب ہلا دینے والی آیت ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنقا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، میری نماز سے، میری عبادت سے، میرے ذکر سے، میری یادوں سے منہ پھیرے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ بنا دوں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، میں اس کی زندگی کو بہت تنگیوں میں ڈال دوں گا۔ تنگی کا عالم یہ ہوگا میرے بھائیوں کہ مال ہوتے ہوئے کھانے کا محتاج بنائے گا، یا حالات ایسے پیدا کر دے گا کہ مال سارا کا سارا نکل جائے گا، مقروض بنا دے گا، دوسروں کے دست نظر بنا دے گا، دوسروں، اس لیے کہ سارا معاملہ اسی کے ہاتھ میں ہے، اس نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ میں خالق ہوں باری ہوں۔ خالق کس کو کہتے ہیں؟ خالق اس کو کہتے ہیں کہ جتنا خالق کی تعریف بلا کسی چیز کے چیز کا وجود دے دے۔ دنیا میں بندہ سانے ہیں، خالق نہیں ہے۔ سانے کا معنی کاریگر، ایک چیز موجود ہے اسی پر محنت کر کے اس کو اٹھایا، یہ کاریگر ہوا۔ بخلاف اللہ خالق ہے، بغیر چیز کے وجود دے دیتا ہے۔ کیسے؟ لوہا نہیں تھا، لوہا بنایا اور کائنات کو چلایا، بغیر مٹی کے مٹی پیدا کر دینا یہ اس کا کمال ہے، بغیر آسمان کے آسمان کو بنا دینا یہ اس کا کمال ہے، بغیر انسان کے انسان کو بنا دینا یہ اس کی صفت ہے۔ تو خالق اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور پھر وہ اس کو وجود دے دے، اسے خالق کہا جاتا ہے۔ اور بندہ سانے ہیں، لوہا موجود تھا اسی میں تصرف کیا، چاندی موجود تھی اسی میں تصرف کیا، پلاسٹک موجود تھا اسی میں تصرف کیا، فائبر موجود تھا اسی میں تصرف کیا۔ تو بندہ خالق کبھی نہیں ہو سکتا ہے، خالق تو اللہ کی ذات ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اور پھر حدیث قدسی میں اس نے یوں کہا کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین، تمام انسانوں کے دل میری دو انگلیوں کے درمیان ہیں، میں چاہتا ہوں ادھر پھیر دیتا ہوں، وہ نفرتیں پیدا کرنے پر آتا ہے تو تھوڑی دیر میں محبت کے باغ میں وہ آگ لگا دیتا ہے کہ خدا کی قسم کوئی بجھا نہیں سکتا۔ محبت تھی باپ بیٹے کی، بھائی بھائی کی، دوست دوست کی، بڑی جامع محبت تھی اور اچانک دو دن میں وہ نفرت دونوں کے دل میں آ گئی کہ اب ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بتاؤ کہ دونوں کے دل میں یہ نفرت کی آگ کس نے ڈال دی؟ اللہ کہتا ہے میں جب نفرت پیدا کرنے پر آتا ہوں تو محبت کے چمن میں وہ آگ ڈال دیتا ہوں کہ تم میں سے کوئی اس چمن کی آگ کو بجھا نہیں سکتا. اور میں جب محبت ڈالنے پر آ جاتا ہوں تو نفرت اتنی زیادہ ہے کہ دلوں میں آگ لگی رہی ہے اور آگ سلگ رہی ہے, لیکن ایک رات نہیں گزرتی کہ کوئی ذرا سی بات کہہ دیتا ہے اور میرے دل میں محبت آ جاتی ہے کہ مجھے اس سے مل لینا چاہیے. یہ برسوں کی دشمنی کو ایک رات کی چیز میں کس نے ملا دیا؟ اللہ کہتا ہے عزت سے ذلت میں نکالتا ہوں اور ذلت سے عزت بھی میں ہی نکالتا ہوں. یہ ہے مطلب تو عز من تشا و تو ذل من تشا کا. ہم سمجھے ہی نہیں اس مطلب, اس مطلب کو. وہ عزت میں سے ذلت ڈال دیتا ہے اور وہ ذلت میں سے عزت نکال لیتا ہے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ذلت کے اندر سے عزت کیسے نکالتا ہے اور عزت میں سے ذلت کیسے نکالتا ہے. تو جب سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو وہی خالق وہی مالک ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ من اعرض عن ذکری, جو میری یادوں سے اعراض کرے گا, میری نماز چھوڑے گا, مجھے یاد نہیں کرے گا, میرا ذکر نہیں کرے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْقًا, میں اس کی زندگی کو تنگ بنا دوں گا. اور اللہ جب زندگی کو تنگ بنانے پر آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو کھول نہیں سکتی. اب کھولنے کا راستہ کیا ہے؟ دو راستے. اللہ کی یادوں پر آ جائے, اللہ کی یادوں پر آ جائے ایک بات, اور دوسرا اس آیت میں وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ, جس کی روزی تنگ ہو گئی ادھر ادھر مت دورو کہ اس باپو سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, میری روزی کھل جائے گی, اور اس مولی صاحب سے میری روزی کھل جائے گی, اور اس سادھو سے میری روزی کھل جائے گی, اور اس فلاں سے میری روزی کھل جائے گی. اللہ قرآن میں ایک تعویذ دے رہا ہے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, جس کی روزی بن ہو گئی, دکان نہیں چل رہی ہے, کاروبار میں مسائل کھڑے ہو گئے, کوئی مسئلہ ایسا آ گیا جس کی بنیاد پر کاروبار ٹھپ پڑ گیا, آمدنی کے ذرائع بند ہونے لگے, رب کریم کہتے ہیں کہ جو تھوڑا سا مال تیرے پاس ہو, 100 روپے, 50 روپے, 1000 روپے, اتنے تو ہوں گے, فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ, اس تھوڑے میں سے تھوڑا میرے راستے میں دے دے, اس کی برکت سے پھر میں تیری روزی کو کھول دوں گا. اس سے بہتر تعویذ آپ کو کہیں نہیں ملے گی, اس لیے کہ یہ تعویذ وہ بیان کر رہا ہے جو دینے والا ہے, جو عطا کرنے والا ہے وہ اس کو بیان کر رہا ہے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ, جس کی روزی تنگ ہو گئی, جس کے حالات آ گئے, دکان کی آمدنی کم ہونے لگی, فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ, تو جو ہم نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا میرے راستے میں خرچ کر لو. اب خرچ کرنا مطلق ہے, کسی غریب کو دو, مسکین کو دو, حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو کبھی اچھا کھانا کھلا دو اس نیت سے کہ میرے گھر والوں کو میں تھوڑا سا اچھا کھلا دوں, اس کی برکت سے اللہ روزی کھول دے تو اللہ اس میں بھی روزی کو کھول دے گا. کیسا رب ہے وہ, گھر والوں کو کھلا رہے اور روزی کے دروازے وہ کھول رہا. تو دو آیتیں ملا لو, من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشرهم يوم القيامة أعمى, جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے, میری نمازوں سے اعراض کرتا ہے, مجھے یاد نہیں کرتا, تو میں اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں اور آخرت میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا. ونحشرهم يوم القيامة أعمى, بہت ڈرنے کی بات ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, ابھی سفر میں میں اپنے حضرت کو طواف کرا رہا تھا, فراغت طواف پر حضرت نے ایک واقعہ سنایا. فرمایا پیشاور میں ایک قبر تھی پکی بنائی تھی لوگ قبر پر جاتے تھے لیکن اس قبر میں سے ایک آواز کھٹ کھٹ کی آتی رہتی تھی بار بار آواز آتی تھی بہت سارے لوگ سوچتے تھے کہ کچھ ہوگا لیکن ایک فوجی ایک عسکری ایک لشکری اور ایک فوجی اس نے سوچا کہ یہ ہر وقت آواز آتی رہتی ہے کوئی چیز تو اندر نہیں رکھی ذرا دیکھ لیں ہم اس نے اوپر کا حصہ توڑا اور قبر کھولی تو دیکھا کہ چوہے کی شکل کا ایک جانور میت کے پاؤں کی ہڈی پر یوں مارتا ہے اور جب وہ مارتا ہے تو کھٹ کی آواز آتی ہے اور جب وہ مارتا ہے تو یہ میت اپنے پاؤں کو یوں کھینچتی ہے پھر سیدھا کر لیتی ہے پھر وہ مارتا ہے تو پھر وہ کھینچتی ہے اگر عبرت کی نگاہ ہوتی تو وہ عبرت کی نگاہ سے اس کو دیکھتا لیکن اس نے سوچا کہ یہ میت کو تکلیف پہنچا رہا ہے لاؤ میں اس کو مار دوں وہ تو اللہ کا مقرر کردہ تھا کیسے مار سکتا تھا وہ اس کو مارنے گیا وہ زمین میں چلا گیا یہ آدمی وہیں کھڑا رہا کہ پھر نکلے تو میں اس کو مار دوں لیکن اب جو نکلا ہے زمین میں سے اندر سے تو اس کا ایک ایسا رعب پڑا کہ وہ لشکری وہ فوجی وہاں سے بھاگا مارے ڈر کے یہ جانور پیچھے دوڑا اس قریب میں تالاب تھا اس نے سوچا کہ اتنا چھوٹا جانور پانی میں کیسے آئے گا وہ پانی میں اتر گیا وہ آدمی لیکن یہ جانور چھوٹا سا تھا تالاب کے کنارے پر پہنچا تالاب کے کنارے پر پانی میں منہ ڈالا بس منہ ڈالنا تھا کہ پورے تالاب کا پانی زہر والا ہو گیا وہ آدمی اسی میں مر گیا آخرت کے مناظر جو ہیں نا بڑے خطرناک ہیں اسی لیے تو فرمایا عذاب القبر حق قبر کا عذاب برحق ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا بھائی اگر روزی تنگ ہو جائیں تو کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے کے بجائے ہم خود اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑیں اس کو یاد کرنے والے بنیں نمازوں کی پابندی شروع کر دیں اور جتنا ہے ہمارے پاس اس میں سے تھوڑا سا اللہ کے راستے میں خرچ کریں قرآن کی دونوں آیتوں سے یہ معلوم ہو رہا ہے اللہ کہتا ہے میں تمہاری روزی کو کھول دوں گا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا اور دوسری آیت میں فرمایا ومن قدر علیہ رزقه فلینفق مما آتاه اللہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا میں تمہاری سختی کے بعد دوبارہ آسانی پیدا کر دوں گا آگے تیسری آیت میں فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفه جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ اپنا بدل لے کر آئے گا اس کا بدل تمہیں ضرور ملے گا اللہ اپنی طرف سے ضرور تمہیں عطا کرے گا حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہمارے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ مجذوب الحال ہمارے اقابر میں سے گزرے ہیں فرمایا کرتے تھے دنیا والوں کو آزما لیا ذرا اسے بھی آزما لو یعنی لوگوں سے معاملات کر کے آپ نے دیکھ لیا ذرا اسے بھی تو آزما لو اس سے بھی تو لینے دینے کا تھوڑا سا معاملہ کر لو فرمایا وہ ذات ایسی ہے کہ اگر اس کے نام پر تم دو گے تو اس کو چین نہیں پڑتا جب تک کہ تم کو وہ ذات تم نے جتنا دیا ہے اس کا 100 گنا تمہیں نہ دے دے وہ ذات ایسی ہے کہ ہم نے جتنا دیا اس کا 100 گنا جب تک نہیں دے دیتی اس ذات کو چین نہیں پڑتا اور یہ تو دنیا میں دیتا ہے پھر عجیب اس کا حال ہے کہ میں جو تم نے دنیا میں میرے راستے میں خرچ کیا اس کا 100 گنا تو میں نے تم کو دنیا میں دے ہی دیا لیکن آخرت میں بھی تمہیں جنت عطا کروں گا یہ نہیں کہا کہ دنیا میں نمٹ گیا معاملہ آخرت میں بھی تمہیں عطا کروں گا وہ ایسی ذات ہے فرمایا اس ذات کو ذرا آزماؤ اس سے تعلق جوڑو اس سے ربط جوڑو خدا کی قسم اس مالک سے جنہوں نے ربط جوڑا ہے تعلق جوڑا ہے حضرات انبیاء کیوں آئے اسی لیے تو آئے انبیاء کرام تاکہ اس رب سے تعلق بندوں کا جڑ جائیں تو بندوں کو اپنے معبود سے ملانے کے لیے آئے اور جس بندے کا تعلق اپنے رب سے جڑ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. بہرحال فرماتے ہیں کہ وہ ذات ایسی ہے کہ اگر تم نے اس کے راستے میں تھوڑا سا دیا تو اسے چین نہیں پڑتا جب تک کہ وہ تمہارے دیے ہوئے کا 100 گنا نہ دے دے. یہ تو کچھ آیات تھی. اب احادیث پیش کر رہے ہیں. نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقته فی سبیل اللہ و دینار انفقته فی رقبت و دینار تصدقت به علی مسکین و دینار انفقته علی اہلک عظمہ عذر اللہ انفقته علی اہلک رواہ مسلم. فرمایا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک دینار وہ ہے کہ جو تُو نے اللہ کے راستے میں دیا, یعنی مجاہدہ میں, جہاد میں, اللہ کے راستے میں, دعوت و تبلیغ میں جانے والے کو یا اور کسی کو تم نے مدد کر دی. ایک دینار وہ ہیں کہ جس سے تم نے کسی غلام کو خرید کر آزاد کیا. غلام کو خریدنے کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تم نے کسی غلام, یہ تو غلامی کا زمانہ اب نہیں ہے, ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم کسی غلام کو خرید کر آزاد کرو تو اس کے ایک ایک جوڑ کے بدلے میں, ایک ایک عضو کے بدلے میں اللہ تمہارے ایک ایک عضو کو جہنم سے آزاد کرے گا. تم نے اس کے ہاتھ کو آزاد کیا, اللہ تمہارے ہاتھ کو جہنم سے آزاد کرے گا. تم نے اس کے سر کو غلامی سے آزاد کیا, اللہ تمہارے سر کو جہنم سے. تو بڑی فضیلت, تم نے ایک دینار تو غلامی میں خرچ کیا اور ایک دینار کو مسکین پر خرچ کیا اور ایک دینار کو گھر والوں پر خرچ کیا. اللہ کے نبی فرماتے ان تمام میں تو جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گا اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے. اعظمہا اجرا الذی انفقتہ علی اہلک, جو تُو نے اپنے گھر والوں کو دیا ہے اس میں ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک تو اس کی کفالت ہمارے ذمہ واجب ہے, اس کا ثواب, اور دوسرا صلہ رحمی کی ہم نے, اس کا ثواب. تو دو ثواب اس کے اندر ملتے ہیں. وعن ابی عبداللہ ویقال ابو عبد الرحمن صوبان ابن بجدہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیالی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں یہ. ان کا نام ہے صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کے غلام تھے, اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کر دیے تھے. یہ حضور سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے افضل دینار وہ ہیں جس کو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا, اپنے اہل و عیال پر, اپنے بچوں پر جو تم نے خرچ کیا ہے اس کا ثواب تمہیں بہت زیادہ ملے گا. وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سلمہ کی بیوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ابو سلمہ کا جب انتقال ہو گیا تو ابو ام سلمہ ان کی بیوی بہت رو رہی تھی. اللہ کے حبیب ان کو تعزیت کے لیے, تسلی کے لیے ان کے مکان گئے اور سمجھایا کہ مت رو, اللہ تعالیٰ تمہیں نعم البدل دے گا, یعنی اچھا شوہر اور دے دے گا. تو ام سلمہ کہنے لگی کہ اللہ کے حبیب میرے شوہر سے اچھا شوہر کون ہو سکتا ہے, میرے ابو سلمہ میرے ساتھ بڑی محبت کرنے والے, بڑے پیار کرنے والے, میرے شوہر جیسا آپ کہاں مجھے ملے گا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ارے صبر کرو, اللہ تعالیٰ کوئی اچھا بدل دے دے گا. عدت پوری ہوئی تو اللہ کے حبیب نے خود خطبہ بھیجا. نبی علیہ السلام سے نکاح ہوا تو اب زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے. ہم سب کی ماں ہے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے حبیب نے ان سے فرمایا میں نے کہا تھا نا تمہارے شوہر سے اچھا مل جائے گا, میں ملا نا, وہ امتی تھے, میں نبی ہوں. یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے سوال فرما رہی ہے کہ یا رسول اللہ میرے ابو سلمہ کی, یعنی میرے پہلے شوہر کی اولاد ہے, میں ان پر کچھ مال خرچ کروں مجھے اس پر کوئی ثواب ملے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں, فقال نعم لك اجر ما انفقت عليه, تو جو خرچ کرے گی اس کا ثواب تجھے ملے گا چاہے تیری اولاد کیوں نہ. اسی لیے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ تشریف لے گئے, بیمار ہو گئے. فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں جیوں گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ساتھ تم بہت جیو گے, بہت جیے. حضرت عمر کے دور میں ان کا انتقال ہوا, بلکہ اس کے بعد حضرت عثمان کے ابتدائی دور میں انتقال ہوا. پھر حضرت سعد نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میری ایک بیٹی ہے اور میرے پاس مال بہت ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کو تین حصوں میں بٹوارا کروں, دو حصے صدقہ کروں وقف کروں اور ایک حصہ بیٹی کو دوں. حضرت نے فرمایا نہیں. فرمایا اچھا آدھا صدقہ کروں آدھا بیٹی کو دوں؟ فرمایا نہیں. فرمایا تین حصے کر کے دو حصے بیٹی کو دوں اور ایک حصہ صدقہ کروں, جس کو ایک ترتیاؤس کہتے ہیں ہم, ایک سلس. اللہ کے حبیب نے فرمایا ٹھیک ہے ایک سلس. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے مال چھوڑ کر جاؤ, سارا مال وقف کر کے نہ جاؤ, کہیں تمہاری اولاد اپنے پیچھے ہاتھ باندھ کر بیٹھی نہ رہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں. اور یتکففون الناس, لوگوں کے پاس تمہاری اولاد کے بھیک مانگنے کے دن نہ آئیں, اس لیے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاؤ, اس میں بھی تمہارے لیے ثواب ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ بیوی اور اولاد کے لیے چھوڑنے میں بھی ثواب ہیں. فرمایا نبی علیہ السلام نے ہاں اگر تم نے محبت سے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھا اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرمائیں گے. ابھی روایت آ رہی ہے بخاری شریف کی روایت. تو صحابی سوال فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے منہ میں لقمہ رکھ کر, اپنی محبت ہے نا, خواہشات ہیں اس کو پوری کر رہا ہے, تو کیا خواہشات کے پوری کرنے پر بھی ثواب, یہ تو اپنی حوث ہے نا جس کو پوری کر رہا ہے, تو کیا خواہشات کے پوری کرنے پر بھی ثواب؟ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگر یہ اپنی خواہشات کو غلط جگہ استعمال کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ تو صحیح جگہ استعمال کرنے پر یقیناً ثواب ملے گا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بڑا ثواب ہے, بڑی فضیلتیں ہیں. عام طور پر انسان یہی سمجھتا ہے کہ گھر والوں پر خرچ کرنے سے کیا ملے گا, نبی کی ان روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ گھر والوں پر خرچ کرنے سے بہت زیادہ ملتا ہے. اسی لیے اگلی روایت میں عن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی حدیثہ الطویل الذی قدمناہ فی اول الکتاب فی باب النیت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہو وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي اِمْرَاتِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. یہی وہ روایت ہے جس کو ابھی میں نے ترجمہ کر کے بتایا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا تیری بیوی کے منہ میں لقمہ دینے پر بھی اللہ تجھے ثواب عطا کریں گے. اگلی روایت میں عن ابی مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله نفقۃ یحتسبها فی له صدقہ. اپنے گھر والوں پر جتنا خرچ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے. وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء اسما ان یزیع من یفوت. بہت ڈرا دینے والی آیت ہیں, حدیث ہیں, رواہ ابو داؤد. ارشاد فرماتے ہیں انسان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ نے اس کو جو دیا ہے اس کو وہ روکنے والا بن جائے, بخیلی کرے اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ. لیکن یاد رکھیں جتنی روایتوں میں یہاں اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے اس میں حدود کی رعایت ضروری ہوگی. اسراف جائز نہیں ہوگا, یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر والوں پر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اسراف کیا جائے، فضل خرچی کی جائے، شریعت کے حدود سے تجاوز کیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے. مثلا عورت اگر یوں کہہ رہی ہے کہ مجھے 30,000 روپے کا سود چاہیے تو یہ اسراف ہے. اس لیے کہ جو کام 5,000 روپے میں ہو سکتا ہے اس پر 30,000 روپے خرچ کرنا یقیناً اسراف ہوگا. الامان الحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے. ایک صاحب نے اپنی بیٹی کے نکاح پر 3 سال یا 4 سال قبل جدہ سے بیٹی کے کہنے پر جو سود خریدا تھا انڈین روپیز میں 2,30,000 روپے کا تھا، 2,30,000 کا، اور صرف ایک دن کے لیے، صرف ایک دن، اس سے زائد وہ کام نہیں آیا، نہ خود کے کام نہ کسی کے کام. تو حقیقت حال یہ ہے کہ اہل و عیال پر خرچ کرنے کا مسئلہ ضرور ہے، لیکن خرچ شریعت کے دائرے میں، حدود میں رہ کر. اسراف اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. آپ اچھے سے اچھا کھلائیں، اچھے سے اچھا کپڑا پہنائیں، لیکن فضل خرچی سے بچ کر اور شریعت کے دائرے میں. مثلا یہ ہے، اگر وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بال کھلے رکھوں گی، یہ حدود شریعت سے باہر کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ بال ستر ہیں اور ستر کو کھولنے کی اجازت نہیں ہو سکتی. تو حدود شریعت میں رہ کر اجازت ہے، حدود شریعت سے تجاوز کر کے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے. ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، دنیا میں جتنے بندے ہیں اللہ کے وہ روزانہ جب صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں ہر بندے کے لیے. کیا دعا کرتے ہیں؟ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ اس نے خرچ کیا ہے تیرے راستے میں، تو اس کا بدل عطا فرما. یعنی اس نے جو تیرے راستے میں خرچ کیا اس کے بدلے میں اس کو ثواب عطا کر، یا دنیا میں اور روزی کے دروازے کھول. اور دوسرا دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ اس نے تیرے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکا ہے، تو اس کے مال کو ہلاک کر. تلفا، ہلاک کر. فرشتوں کی بد دعا کتنی خطرناک ہوگی. اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری دکان میں مکان میں بے برکتی کہاں سے آ گئی. حدیث شریف پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی میں سے کوئی مسئلہ ہمارا بگڑا ہے جس کی بنیاد پر ہمارے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ سحر موجود ہیں، جادو موجود ہیں، سب کچھ موجود ہیں. اللہ کے نبی پر سحر ہوا ہے، جادو ہوا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. آقا سوئے ہوئے تھے اور آقا کا حال یہ تھا جادو کی وجہ سے کہ آپ دنیا کی چیزوں کو بھول جاتے تھے، یاد نہیں رہتا تھا آپ کو. بیوی کے گھر پہ گئے، بھول گئے میں نہیں گیا، دنیا کی چیزوں کو بھولتے تھے، وحی کی چیزوں کو نہیں. حتیٰ کہ سوئے تھے اور دو فرشتے آئے، ایک سر کی طرف کھڑا رہا، ایک پاؤں کی طرف، اور دونوں باتیں کرنے لگے. یہ کون ہے؟ کہا محمد ابن عبداللہ رسول اللہ ہے. اچھا ان کو کیا ہے؟ کہا سحر ہے، جادو ہے. کس نے کیا ہے؟ دونوں باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں اپنے خواب میں، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے. فرمایا لبید جو یہودی شاعر تھا اس نے کیا ہے، کہاں اور کس پر کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ آپ کے سر کے بال لیے ہیں، اور آپ جس کنگے سے کنگا کرتے تھے اس کے دندانے لیے ہیں، اور ان بالوں کو اور دندانوں کو لپیٹ کر کسی چیز کا پتلا بنایا ہے. پھر فرشتہ پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے، تو فرمایا کہ فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے دبایا ہے. اللہ کے حبیب اٹھے اس کوے پر تشریف لے گئے اور فرشتے نے رات میں دوسرے سے پوچھا کہ اس کے کھولنے کا کیا مسئلہ ہوگا تو دوسرے فرشتے نے یعنی جبریل نے جواب دیا کہ اس پر جو گرہیں لگی ہیں اس کو سورہ ناس اور فلق پڑھ کر چھوڑتے جائے تو کھل جائے گا سحر جادو ختم ہوگا اللہ کے حبیب صبح اٹھے اور اس کوے پر تشریف لے گئے حال یہ تھا کہ اس چھوٹے سے پتلے کا اثر یہ تھا کہ اس کوے کا پانی بھی پیلا ہو گیا تھا اس پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جو خواب میں بتایا گیا تھا اور اس پر گرہیں تھی اس کو کھولتے گئے جب وہ کھل گیا تو نبی علیہ السلام کا دماغ بھی کھل گیا آپ کا سحر سحر حق ہے موجود ہے لیکن ہر روزی کے بن ہونے پر سحر کا مسئلہ یہ غلط ہے ہر آدمی یہ تصور کر لیں کہ یہ زہر میرے مکان یا دکان میں یہ غلط ہے ہماری کوئی نادانی یا دین سے دوری یا اللہ کے راستے میں خرچ کے مسئلے میں کسی کمی کی بنیاد پر یا پھر امتحان کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے ابو نعیم نے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے حبیب کبھی کبھی بندے کو دولت لے کر آزماتا ہے کہ یہ صابر بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے اگر صابر بنا تو اللہ پھر دروازے کھول دیتا ہے اور اگر ناصبرا بنا تو پھر اللہ تعالیٰ مزید حالات میں اس کو ڈالتے ہیں لیکن ابو نعیم نے یہ بھی نقل کیا کہ کچھ وقت کے امتحان کے بعد اگر وہ صابر بنا تو بڑے راستے کھولتا ہے اور اگر ناصبرا بنا تو مومن اگر ہوتا ہے تو اللہ پھر بھی ناصبری کے باوجود دروازہ کھول دیتا ہے اس لیے کہ کہیں اس کی فقیری اس کو کفر تک نہ پہنچا دے قاد الفقر ان یکون کفرا رواہ ابو نعیم اسپہانی رحمہم اللہ تعالی فی مسندہ اپنی مسند میں اس روایت کو نقل کیا کہ کہیں اس کی فقیری اور غریبی اس کو کفر تک نہ پہنچا دے اللہ رحیم ہے کریم ہے اس لیے وہ آزماتا بھی ہے کبھی ہماری نادانی سے ہمارے کسی عمل کی بنیاد پر بھی ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں فرمایا فرشتے دعا کرتے ہیں جنہوں نے خرچ کیا اس سے متعلق دعا ہوتی ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما اس کو بدل عطا فرما اور جو روکتا ہے خرچ نہیں کرتا نہیں دیتا ہے اسی لیے بھائی اپنا معمول بناؤ جو دکان والے ہیں جو کاروبار والے ہیں اپنے دکانوں میں ایک ڈبہ رکھا کرو روزانہ شام کو جب آپ اپنی دکان بند کرو تو ایک میعاد مقرر کر لو کہ ہم روزانہ 50 روپے 100 روپے 10 روپے اپنی اپنی وسعت کے مطابق خرچ کریں گے صدقہ کریں گے اس کو ایک ڈبے میں ڈالتے رہو جب مہینہ ہو جائے تو اس کو جمع کر کے شہرت کے بغیر دکھلاوے کے بغیر ریاکاری کے بغیر شان کے بغیر کسی غریب کو چپکے سے دے دو اللہ اس صدقے کی بنیاد پر کاروبار میں ترقی عطا کرے گا رکاوٹوں کو دور کرے گا اللہ کے حبیب نے یہ طریقہ اپنی پھوپھی صفیہ کو بتایا تھا یا عمتی صفیہ اے میری پھوپھی صفیہ بان بان کے نہ رکھو اللہ بھی بان بان کر دے گا روزانہ تھوڑا تھوڑا جمع کر کے کسی غریب کو دیتی رہو اللہ بھی تمہیں اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا رواہ البخاری تو بھائی اللہ نے کاروبار والوں کو جو کاروبار دیا ہے انہیں چاہیے کہ اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے وہ اپنے مکان میں یا دکان میں ڈبہ رکھا کریں اس میں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالتے رہیں مہینہ ہو جائیں کسی اپنے محلے کے غریب کو کسی یتیم کو کسی مسکین کو کسی بیوہ کو امت اس وقت اتنی غربت میں خصوصاً مسلمان گزر رہی ہے کہ الامان الحفیظ مجھے حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد پڑتا ہے حضرت نے گودرا کے استماع میں فرمایا تھا فرمایا جب نکاح مہنگے ہوں گے تو زنا سستا ہو جائے گا آج یہی حال ہے نکاح مہنگے ہو گئے تو زنا سستا ہو گیا، عورتیں اپنی ذات کو 200-200 روپے میں بیچ رہی ہیں، مجبوریوں کی بنیاد پر غریبی ہے، نادانی ہے، ناداری ہے، اپنی ذات کو بیچ رہی ہے. حضرت مولانا عمر صاحب نے روتے ہوئے فرمایا تھا، جب نکاح مہنگا ہوگا تو زنا سستا ہو جائے گا، اور جب نکاح سستا ہوگا تو زنا مہنگا ہو جائے گا. یعنی دنیا میں زنا ہوگا ہی نہیں. جب نکاح ہی سستا ہو جاوے تو لوگ اپنی بیٹیوں کا نکاح ہی تو کرائیں گے، بلکہ بیٹیاں چاہے گی کہ ہمارے نکاح ہو جائے. آج مہنگائی کی بنیاد پر اللہ اکبر کتنے گھرانوں کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. چلیے گجرات میں تو کچھ بہتر ہے، لیکن اور علاقوں میں چلے جائیں، الامان الحفیظ اور صوبوں سے لڑکیوں کو لا کر ہمارے گجرات میں 200 روپے میں بیچا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے مال کو دھن سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برسوں گزر گئے، مولانا انجر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس سی بی آئی والے آئے تھے، اور ان کا سوال یہ تھا کہ آپ کے پاس فورین کے پیسے آتے ہیں یعنی مدرسے میں؟ تو مولانا نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، فورین کے پیسے آتے ہی نہیں، ہمارے پاس انڈیا کا چندہ ہے. اور مولانا نے پھر اس کو ثابت کیا، فرمایا کہ تمہاری گنتی کے مطابق یعنی گورنمنٹ کی گنتی کے مطابق 25 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں، اس وقت کی بات، اب تو 40 کروڑ سے اوپر ہو چکے ہیں، اور وہ بھی ان کی گنتی بتا رہی ہے، ورنہ ہم تو کہتے ہیں کہ 50 کروڑ سے زیادہ ہے. اب ہم مائنورٹی میں نہیں، اب دوسرے نمبر کے اس ملک کے مالک ہیں. یہ غلط ہمارے ذہنوں پر بٹھایا گیا ہے کہ ہم مائنورٹی میں ہیں، لگومتی میں ہیں، ہم دوسرے نمبر کے اس ملک کے وطنی ہیں، ہمارے بھی اتنے ہی حقوق ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے آپس کے اختلاف نے ہمیں توڑ دیا، پنچایتوں کے اختلاف نے ہمیں توڑا، ضلعوں کے جو ہیں الیکشنوں نے ہم کو توڑ دیا، اور تحصیل اور تعلقہ کے الیکشنوں نے ہم کو توڑ دیا، اور مسلمانوں کا بٹوارا ہو گیا. ورنہ اگر مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ہوتا تو خدا پاک کی قسم ساری قوت اور طاقت تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتی کہ ہم تمہارے ووٹ کے محتاج ہیں. لیکن ہمارے بٹوارے کی بنیاد پر ان لوگوں کے دلوں سے ہماری حقیقت بھی ختم ہو گئی. اللہ مسلمانوں میں اتفاق عطا فرمائے، ایک دوسرے سے محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا 25 کروڑ مسلم ہیں، اور 25 کروڑ میں ہم صرف 1 کروڑ مسلمان کو مالدار سمجھتے ہیں، 24 کروڑ غریب، صرف 1 کروڑ، اور 1 کروڑ پر صرف 1 آدمی پر 1 لاکھ روپے زکات واجب، زیادہ نہیں، صرف 1 لاکھ. بلکہ نیچے اتر کر مولانا نے کہا کہ چلو 1 لاکھ نہیں، 25,000 واجب ایک مسلمان پر. تو ایک مسلمان پر 25,000 کی زکات ہے، تو 1 کروڑ پر کتنی ہو گئی؟ ابوجو کی تعداد میں ہو گئی. فرمایا یہی ہمارے مسلمانوں کی ابوجو کی زکات ہے، ہم باہر کیوں جائیں گے؟ مولانا نے یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کے پیسوں سے ہمارے مدرسے چلتے ہیں، فورین کے پیسوں سے نہیں چلتے. اور اس طرح ثابت کیا کہ ابوجو کی زکات تو یہی نکلتی ہماری، پھر ہم فورین کیوں جائیں گے؟ سی بی آئی نے کہا بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن پیسے یقیناً باہر سے آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی، لیکن پیسے ضرور آتے ہیں. میں اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ تو منیمم لیا ہے، میکسیمم لے لیں تو کسی کے اوپر 10 لاکھ کی بھی زکات واجب ہوتی ہے، کسی پر 20 لاکھ کی بھی واجب ہوگی، نہ معلوم کیسی کیسی زکاتیں لوگوں پر واجب ہوتی ہے. صرف 1 کروڑ کو ہم مالدار سمجھتے ہیں، ورنہ اس سے بھی زیادہ مالدار ہوں گے. 25% کم سے کم 25% تو مالدار ہوں گے. اگر مسلمان صحیح زکات نکالنے پر آ جائیں تو خدا کی قسم ہندوستان کا کوئی غریب مسلمان غریب نہیں رہے گا. لیکن چونکہ مسلمانوں نے اولاً تو اپنی زکوٰۃ نہیں نکالی اور زکوٰۃ نکالی تو ڈھنگ سے نہیں نکالی اور نکالی بھی ہے تو ڈھنگ سے ادا نہیں کی جس کے نتیجے میں غربت کی غربت اپنی جگہ رہی اور ہماری بچیوں کی عفت و عصمت جو ہیں بیچی جانے لگی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے والے بنیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الید العلیا خیر من ید السفلا اس روایت کو یاد رکھنا بخاری شریف کی روایت ہے الید العلیا خیر من ید السفلا دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے ید العلیا اللہ کے نبی نے یوں بتایا یہ ید علیا ہے اوپر کا ہاتھ یہ ید سفلا ہے نیچے کا ہاتھ فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں دینے والے بنو اور اللہ کا احسان مانو کہ رب دلاتا ہے منگواتا نہیں ہے جو لوگ دے رہے ہیں وہ اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ رب دلا رہا ہے منگوا نہیں رہا ہے تو الید العلیا خیر من ید السفلا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہیں افضل ہیں آگے فرمایا وابدع بمن تعول یہ ہے جملہ جب تم دینا شروع کرو گے تو کس کو پہلے دو گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو پہلے دو تعول آل سے اپنے رشتہ داروں کو پہلے دو رشتہ دار بھائی غریب ہیں بہن غریب ہیں زکوٰۃ کی رقم بھائی کو دے سکتے بہن کو دے سکتے اور یاد رکھو مسئلہ زکوٰۃ کہہ کر نہ دو ہدیہ کہہ کر دو صاحب ہدایہ نے لکھا ہے زکوٰۃ کا لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہدیہ کہہ کر دو وہ تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی آپ کی نیت سے جو آپ کی نیت ہے اس سے زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی باقی زکوٰۃ کا لفظ کہہ کر اس کا دل نہ دکھاؤ حتیٰ کہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر تم نے زکوٰۃ کہہ کر اس کو دیا اور اس کا دل دکھا تو جتنا ثواب ملنے والا ہے اس سے زیادہ گناہ ہوگا اس لیے زکوٰۃ کا لفظ نہ کہو یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے آپ کی ضرورت میں آپ اس کو کام لیں تو اپنے رشتہ داروں سے ابتدا کریں اپنے بھائی اپنی بہن کو دے البتہ اپنے اوپر اور اپنے نیچے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اپنے اوپر کا معنی اپنے ماں باپ ماں باپ کے ماں باپ یہ اوپر تک ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اپنے نیچے یعنی اپنی اولاد اولاد کی اولاد ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو اولاد کو زکوٰۃ دینا حرام ہے ماں باپ کو زکوٰۃ دینا حرام ہے البتہ اطراف کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جیسے بھائی ہیں بہن ہیں ماموں ہیں چچا ہے پھوپھی ہے ان سب کو زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے بشرطے کہ وہ زکوٰۃ کے مصرف ہو یعنی ان کے پاس اتنا نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا یہ بالکل جائز ہے بلکہ نبی فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ پہلے ان کو دو وابدع بمن تعول لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم رشتہ داروں کو نہیں دیتے ہم ان جگہوں پر دیتے ہیں جہاں نام ہوتے ہیں ہمارے جہاں تختیاں لگتی ہیں جہاں دعوتیں ہوتی ہیں جہاں میرے نام کے جلسے ہوتے ہیں جہاں مجھے فلہار پہنایا جاتا ہے وہاں ہم پہلے دیتے ہیں اور چونکہ رشتہ دار تعریف نہیں کرتا رشتہ دار اچھے کلمات نہیں بولتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ حضرت اپنے رشتہ داروں کو پہلے دیتے تھے بعض آپ سے متعلق کوئی بات کہتے تھے تعریف نہیں کرتے تھے عبداللہ ابن عمر نے ابا سے پوچھا کہ ابا جی یہ لوگ تعریف نہیں کرتے پھر بھی ان کو دیتے ہیں تو حضرت نے آیت پڑھی لا نرید منکم جزاء ولا شکورا اللہ کہہ رہا ہے ان سے شکر کے لفظ کی بھی تمنا نہ کرو جزا بدلہ تو بہت دور کی بات ولا شکورا ابن کثیر نے لکھا ہے کہ سامنے والے کو چاہیے کہ وہ تمہارا شکر ادا کریں, اس کو چاہیے کہ وہ ادا کرے, لیکن تم خود تمنا نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے خود تمنا کی تو اس صورت میں تم نے اپنے صدقے کا بدلہ لے لیا. اس لیے شکر کی تمنا نہ کرو. اور یہ مضمون تو میں نے یہاں سنایا, ورنہ میں تو ان مقامات پر سناتا ہوں جہاں بڑے بڑے دولت کے نشے میں انگلینڈ میں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے وہاں بیان میں سنایا ہے, اور میں نے ان لوگوں سے کہا ہے کہ تم لوگ جب ہندوستان آتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کو جن کے وہاں کھاتے ہو پیتے ہو رہتے ہو ان کو تو ہزار دو ہزار پر راضی کر کے جاتے ہو, اور وہاں زیادہ دے کر جاتے ہو جہاں تمہارے نام ہوتے یا تمہارے نام کی تختیاں لگتی. حالانکہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے وابدع بمن تعول, اپنے خرچ کی اپنے صدقے کی ابتدا اپنے رشتہ داروں سے کرو. وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ زَهْرِ غِنَى. اللہ کے نبی نے ایک اصول بھی بتایا, دیکھو صدقہ تب کیجئے, بہترین صدقہ وہ ہے جب تمہاری ضرورت سے زائد کچھ ہو, ورنہ تو آج سو روپے تھے اور آپ نے سو روپے خرچ کر دیے صدقہ کر دیا جوش میں آ کر حدیث سن کر, اور کل کو تم بھیک مانگنے لگو. اللہ کے نبی فرماتے یہ غلط طریقہ ہے. وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ زَهْرِ غِنَى, یعنی تمہاری مالداری کے بعد جو بچتا ہے اس میں سے تم صدقہ کرو. لیکن دوسری جگہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جس کو بخاری نے کتاب الزکات میں نقل فرمایا, افضل الصدقۃ جہد المقل, سب سے بہتر صدقہ وہ ہے کہ جو کم ہو اور کم میں سے تھوڑا سا دے دے, پورا تو نہیں دینا لیکن تھوڑا سا دے دے. سو روپے تھے, سو روپے تو نہ دیں, یہ حدیث منع کر رہی ہے, ورنہ کل تم ہی بھیک مانگنے والے ہو جاؤ. لیکن سو روپے میں سے بہت محتاج کوئی سامنے آ گیا, دس روپے دے دو, پندرہ روپے دے دو. فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ تھوڑے میں سے جس نے تھوڑا دیا ہے نا, ہزاروں صدقہ کرنے والے کے مقابلے میں زیادہ ثواب ہے. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اس کو یوں سمجھاتے تھے, حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ, کہ ایک آدمی کے پاس ہزار روپے تھے, ہزار میں سے اس نے دس دیے, تو ہزار میں سے دس سواں حصہ ہوا. اور ایک آدمی کے پاس سو روپے تھے, سو میں سے اس نے دس دیے, تو سو میں سے دس دسواں حصہ ہوا. تو دیے تو دونوں نے برابر, ہزار والے نے بھی دس اور سو والے نے بھی دس, لیکن وہ سواں حصہ دے رہا ہے, یہ دسواں حصہ دے رہا ہے. فرمایا دسواں حصہ دینے والے کو زیادہ ثواب ملے گا, اس لیے کہ اس نے تھوڑے میں سے تھوڑا دیا ہے. اس کو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل الصدقۃ جہد المقل, کم ہونے کے باوجود تھوڑا سا اللہ کے راستے میں دے دینا. اور اس روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ پورا صدقہ نہ کر دیا جائے, ورنہ کل کو بھیک مانگنے کی نوبت آئے گی. آگے فرماتے ہیں وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهِ, جو پاک دامنی اختیار کرے گا اللہ اس کو پاک دامن رکھے گا. یعنی جو یوں چاہتا ہے کہ میں ہاتھ نہ پھیلاؤں, جو یہ چاہتا ہے اور تھام لے کہ حالات آ جائیں لیکن میں ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, فرمایا اللہ اس کے دامن کو بچا لے گا, کہیں سے بھی اس کا نظام بنا دے گا. وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِيهِ اللَّهِ, اور اگر تم سوال کرنے سے بے نیاز بناؤ گے اپنے آپ کو, اللہ بھی تمہیں مخلوق سے بے نیاز کر دے گا, بچا لے گا. اور آگے فرمایا اور اگر تمہارا ہاتھ پھیلتا ہی رہا, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پوری زندگی اللہ ہاتھ پھیلاتا ہی رکھے گا. اس لیے ہمیں ضرورت ہر ایک کو ہوتی ہے, حالات ہر ایک پر آتے ہیں, حالات کی وجہ سے کبھی اپنی ضرورت کو کسی کے سامنے ذکر کرنا یہ اور مسئلہ ہے, لیکن ہر وقت کی عادت بنا لینا یہ بہت خطرناک ہے. کتاب الزکات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا, بخاری شریف کی روایت ہے اس کا یہ سارا گوشت بالکل ختم ہو چکا ہوگا اور اندر کی ہڈیاں نظر آئے گی. جیسے کبھی کبھی کسی کی لاش ایسی ہو تو کیسا خطرناک وہ لگتا ہے, سب گوشت اترا ہوا ہوگا, اندر کی ہڈیاں دانت یہ سب کھلا ہوا نظر آئے گا اور فرشتہ اعلان کرے گا یہ وہ انسان ہے کہ جس نے دنیا میں صرف مال جمع کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے, اللہ ساری مخلوق کے سامنے اسے ذلیل کر رہا ہے. یہاں تک کہ روایت بخاری شریف میں اگلا جملہ بیہقی نے نقل کیا کہ کسی کے پاؤں میں رسی ڈال کر جہنم کی طرف کھینچا جائے گا, اس کے دونوں گالوں کی ہڈیوں میں رسی ڈال کر کھینچا جائے گا. اللہم احفظنا, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ضرورت ہر ایک کو ہوتی ہے, اپنی ضرورت کی وجہ سے کبھی کسی سے سوال کر لیا, مانگ لیا, ٹھیک ہے بھئی ضرورت ہے, اور ہر انسان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زندگی میں بھی اس طرح کے مسائل ہوئے, ضرورت کے مسائل اور ہیں, لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اس نے عادت بنا لی کہ میں مانگ مانگ کر لاکھوں پتی بن جاؤں, کروڑوں پتی بن جاؤں, یہ بدترین خصلت ہے اور اس کے اوپر وعید آئی ہے. اس لیے فرمایا وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِيهِ اللَّهُ, جو اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہے گا اللہ اسے پاک دامن رکھے گا, اور جو اپنے آپ کو لوگوں سے بے نیاز رکھنا چاہے گا اللہ دوسری جگہ سے اس کا نظام بنا کر اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق سے بے نیاز بنا دے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان روایتوں کو خوب سوچیں اور اہل و عیال پر خرچ کرنے والے بنیں, اپنے گھر والوں پر خرچ کریں, اس پر تنگی نہ ڈالیں, اس پر غربت اور فقیری نہ ڈالیں, اور غریبوں پر, مساکین پر, یتامہ پر بھی ہم کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہیں. اللہ اس خرچ کے بدلے میں کاروبار کو کھولتا ہے, زندگی میں برکت دیتا ہے, مکان میں برکت ہوتی ہے, اور کاروبار کے دروازوں کو بھی اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. اللہ ہم سب کو احادیث مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جناب امتیاز بھائی کاپڑیا اگر مجلس میں ہو تو آپ کے بھائی کی طبیعت ذرا خراب ہو رہی ہے, اس لیے آپ کو گھر پہ بلایا جا رہا ہے, آپ گھر پہ تشریف لے جائیں. امتیاز بھائی جناب اے ون والوں کی والدہ کا انتقال ہے, دعا کی درخواست ہے. یہ تو میں نے ابھی جواب دے ہی دیا کہ کیا صدقے کی رقم کو ہدیہ کہہ کر دے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. جب زکوٰۃ کی رقم کو دے سکتے ہیں تو صدقے کی رقم کو بھی ہدیہ کہہ کر کے دے سکتے ہیں تاکہ کسی کا دل نہ دکھے. ایک مسئلہ اور یاد رکھ لیں, زکوٰۃ کی رقم صرف مسلمانوں کو دے سکتے ہیں, غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے. اسی طرح واجب صدقہ جو ہوتا ہے, جیسے نظر, آپ نے نظر مانی ہے, اس میں جو صدقہ ہے وہ بھی واجب ہے, یہ بھی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے, صرف مسلم کو دے سکتے. البتہ نفلی صدقہ جو ہوتا ہے, نفلی صدقے کا معنی جیسے آپ دکان پر روزانہ 10-10 روپے نکال رہے تھے, یہ نفلی صدقہ ہے, یہ آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں اگر وہ ضرورت مرے. اسی طرح انٹرسٹ کی رقم, جو سود کی رقم کہی جاتی ہے, وہ مسلمان کو بھی دی جا سکتی ہے اگر وہ بہت غریب ہے تو. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں, انٹرسٹ کی رقم دینے میں ثواب کی نیت کرنا حرام ہے, بلکہ بعض فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ثواب کی نیت سے اگر انٹرسٹ کی رقم دو گے تو خطرہ ہے ایمان کے چلے جانے کا, اس لیے کہ یہ تو حرام کی رقم ہے, ہماری ہے ہی نہیں, اس پر کیا ثواب, یہ تو نکالنا ہی نکالنا ہے. اس لیے بہت غریب آدمی کو یہ انٹرسٹ کی رقم دی جا سکتی ہے, اسی طرح غیر مسلم کو بھی دی جا سکتی ہے. مثلا ہاسپیٹل میں کوئی غیر مسلم ہے اور اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ اس کا تعاون کر سکتے ہیں انٹرسٹ کی رقم سے, نفلی صدقے کی رقم سے, للہ رقم سے غیر مسلم کا بھی تعاون کیا جا سکتا ہے. اور بھی کسی صاحب نے اپنے اہلیہ کی بیماری کے لیے دعا کی درخواست کی ہے,
اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے. درود شریف اللهم صل على سيدنا
شفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ایمان کے بعد کفر سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہدایت کے بعد ضلالت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ کسی کے در کے بھکاری بننے سے ہماری حفاظت فرما. آپ کے در کا بھکاری بنا دیجئے. اللہ آپ کے در کا بھکاری بنا دیجئے. میرے اللہ ہمیں آپ کا بنا دیجئے. میرے اللہ ہمیں آپ کا بنا دیجئے. میرے اللہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے. الہ العالمین اپنے حبیب کو ہم سے راضی کر دیجئے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی کر دیجئے. آپ کی قبر پر لاکھوں سلام نازل فرمائیے. اللہ ہمارے صحابہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائیے. اللہ جو بیمار ہیں شفاء دائمہ نصیب فرما. جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما. اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ بے مکانوں کو مکان عطا فرما. اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما. اللہ بھوکوں کو کھانا عطا فرما. اللہ پیاسوں کو پانی نصیب فرما. اللہ تیری مخلوق پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو ہی دور کر سکتا ہے. اللہ یہ بندہ تو بہت محتاج ہے. تیرے سلیمان علیہ السلام نے تجھ سے کہا کہ میں آج تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اے اللہ لاکھوں پکایا ہوا تھا ایک مچھلی کے لیے ایک لقمہ بن گیا. یہ تیری مخلوق اتنی کھانے والی ہے بندہ اس کو پورا نہیں کر سکتا ہے. تیری ذات پورا کر سکتی ہے. رب کریم سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے. اے غنی آپ غنی ہیں. اے اللہ ہم محتاج ہیں. ہم فقیر ہیں. اے اللہ ہم بیکاری ہیں. ہم تیرے در پہ ایریاں رگڑنے والے ہیں. ہم پیشانی رگڑنے والے ہیں. تو حی القیوم ہے. تو صمد ہے. تو لم یلد ولم یولد ہے. اے اللہ لا سنۃ ولا نوم ہے. اے اللہ تو عزیز الجبار المتکبر ہے. المہیمن ہے. اے اللہ تو ان ساری صفات کا مالک ہے. مولا سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے. اے اللہ جن بیٹیوں کا نکاح نہیں ہو رہا ہے غیب سے ان کے نکاحوں کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے. اے اللہ جن کے کاروبار میں نقصان ہے اے اللہ آپ اپنے فضل سے کرم فرما دیجئے. برکتوں کے دروازے کھول دیجئے. رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے. عافیت کے دروازے کھول دیجئے. اے اللہ ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. جائز تمناؤں کو پوری فرما. حاجتوں کو پورا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.